ما شاء الله النبي الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے باواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ لیس لنا الا الیک فرارنا لیس لنا الا الیک فرارنا لیس لنا الا الیک فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصف کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آپ نے اس پروگرام کے انعقاد، اس کی غرض و غایت اور جس نام کے ساتھ اسے معنون کیا جاتا ہے، اس کی اغراض ابھی آپ نے ہمارے احباب سے یہاں سے سماعت فرمائی اور تسلسل کے ساتھ اس درس قرآن کی اور درس اور تمام دروس کی کیا میعاد ہے، اس کی تعداد آپ حضرات نے یہاں پر سماعت فرمائی اور گزشتہ تین درس جو گزرے ہیں خاص طور پر اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اور اپنے نفس کے شراروں کو لوامہ اور نفس مطمئنہ کی حسین اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے اور اپنے قلب و جگر کو ان تمام امور سے پاک اور صاف کرنے کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام ہم نے کیے، اور قرآن مجید برہان رشید میں سورہ ملک کی وہ مقدس سورت جس کا درس اور جس میں موجود احکام اصلاح جس کا تعلق عقائد کی اصلاح کے حوالے سے اور اعمال کے اصلاح کے حوالے سے اس غرض کے ساتھ پیش کیا گیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیمات شریعہ سے ہمیں واقفیت نصیب ہو، اور ہم اپنے گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے صدق دل کے ساتھ، قلب و جگر کی انتہائی صداقت کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہو کر اس کی بارگاہ سے دائمی توفیق کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کرے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرے، اور جو ہم سے اپنی غیر شریعہ خواہشات کے تحت جو امور ہم اپنے ہنگامہ زندگی کے اندر صادر کرتے ہیں، جو یقیناً ہمارے احوال اور ہمارے مقصد تخلیق کے بالکل خلاف ہے، تو ادھر سے قرآن کی غرض و غایت یہی ہے اور یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بالخصوص ہماری نوجوان اور ہمارے وہ نوجوان افراد جن میں شعور ہے، جن میں جذبہ ہے، جن میں دین کی ذوق کا ایک شباب موجود ہے، اور بالخصوص ہمارے معمرین جنہوں نے صالحین کی صحبت اٹھائی ہے، تو یہ تمام کلام مجید برہان رشید کے وہ صحیح عقائد اور نظریات پیش کر دیے جائیں تاکہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو، اور مومن کا یہ شیبہ ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ صرف اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ جو حق سنتا ہے اور جس حق کی وہ تعلیم لیتا ہے اور جس حق کو وہ سمجھتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کی تبلیغ، اس کی تشہیر کر کے اپنے دوسرے احباب کو اس حق سے آشنا کرواتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہے اس میں مومنین کی ذمہ داریوں میں اور ان کی زندگی کے عظمت والے گوشوں میں ان کی عزت و افتخار کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ حق کی تعلیم لیتے ہیں، خود حق کے متوالے اور حق کے شیدائی ہو جاتے ہیں، اور اس حق کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اس حق کی تشہیر کرتے ہیں، وہ حق اور نصیحت کو پھیلاتے ہیں، اور صبر پر خود بھی گامزن ہوتے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے جو ہماری ذمہ داریاں پیش کی ہیں، جو ہماری زندگی کا خاصہ ہے، جو ہماری زندگی کا افتخار ہے، جو ہماری زندگی کی عظمت ہے، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو حق کو قبول کرتا ہے اور دوسرے تک حق کو پہنچاتا ہے، صبر کی تلقین کو لے کر خود صابر بنتا ہے اور دوسرے تک اس صبر کی کیفیت کو پہنچاتا ہے، اسی غرض اور اسی تما کو اور اسی امید اور اسی آرزو کو ہم نے اپنا امام بناتے ہوئے ہمارے چند دوست احباب کی معاونت خاصہ سے اللہ رب العالمین ان کے خزانوں میں، ان کے مال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائیں، ان کی خاص معاونت کے تحت اسی جذبے کو لے کر ہم بڑے ہیں کہ خود حق سے آشنا ہے تو حق کو آگے پہنچائیں گے، خود صبر سے آشنا ہو چکے ہیں تو صبر پر خود بھی گامزن ہوں گے اور مخلوقان خدا کو ہم صبر کی تعلیم دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی، سورہ ملک شریف کی اس مقدس اور متبرک آیات بینات کی تشریح اور اس کا خلاصہ اور اس کا لب لباب آپ حضرات نے گزشتہ تین درسوں میں سماعت فرمایا، آج 29ویں پارے کے اندر، کیونکہ 29ویں پارہ شروع ہی سورہ ملک سے ہوتا ہے، سورہ ملک کے بعد 29ویں پارے کی ترتیب جمع کے اعتبار سے دوسری سورت جو موجود ہے وہ ہے سورہ قلم، اور سورہ قلم کے اندر ہمارے اعتقادی مسائل کی اصلاح، ایک مومن کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، میں توجہ چاہوں گا کہ ہم آتن گوش ہو کر ان گفتگو کو سماعت فرمائیں، کیونکہ ہم یہاں پر ایک فکری نشست کو سجاتے ہیں اور اپنی فکر کو بالغ کرنے کے لیے، اپنے احساس کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنی روح کو اپنے جسم پر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو کیسے نکھرے ہوئے، صاف، شفاف اور صاف عقیدے رکھنے ہیں، پاکیزہ نظریات رکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ شیطان لعین اور نفس شریر جو انسان کے دل کے اندر باطل وسوسائس اور وہ شہوات جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جانب لے جاتی ہے، تو اس سے محفوظ رکھنے کے ذرائع کیا ہیں، اس سے کس طرح ہم بچیں، کس طرح اپنے عقیدے اور نظریے کو درست کریں، کس طرح ہم اپنے اعمال کو درست کریں، بڑے خوبصورت انداز میں اصلاح کے بہت احسن اسلوب کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام حقیقتوں کو سورہ قلم کے اندر بیان کر دیا ہے. اس لیے میں نے سورہ ملک جیسی عظیم سورت کی افادیت اور کمال کو پیش کرنے کے بعد اپنے درس کا انتخاب اس درس اصلاح وقائد کے اندر جس سورت کو مختص کیا ہے وہ سورت القلم ہے. میں چند باتیں سورت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے جو تین نشستیں ہوئی تھی سورہ ملک کی، تو سورہ ملک بالاتفاق مکی سورت تھی، اور آپ کو کثرت درس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ مکی سورتوں کے اندر عقیدے میں جان عقیدہ، اساس عقیدہ، روح عقیدہ، اصل عقیدہ توحید باری تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے وجود کا یقین کہ وہ ہے، اور وجود کے یقین کے ساتھ ساتھ ایسا یقین کہ وہ ہے اور ایک ہے. تو جہاں مکہ کا معاشرہ شرک اور کفر کی الہاد اور بے دینی کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی نشوونما کے لیے، ان کے اعتقادی فساد کو دور کر کے، ان کے اعتقادی معاملات کی صلاح کے لیے پوری سورہ اور تمام سورت جتنی مکی موجود ہیں، جتنی مکی سورتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو تمام مکی سورتوں کے اندر مضامین کا جو خلاصہ نکلے گا وہ ہوگا وجود باری تعالی، توحید باری تعالی، خدا کی وحدانیت کا ذکر، اور قیامت کے دن پر یقین کی باتیں، اور اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جانا. ہمیں اللہ رب العالمین نے عبش اور بیکار گھٹیا چیز نہیں بنائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نیابت جہاں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں قیامت پر یقین رکھنا ہے، اس کے ہونے پر یقین رکھنا ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے ذات و صفات میں، اس پر یقین رکھنا ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم فنا نہیں ہو جائیں گے، ہمیں ایک دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا. اور جو رب ہماری زبان جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس میں اللہ نے گویائی کی طاقت رکھی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، وہ قادر مطلق ہے، وہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، ذرے ذرے کے اندر، بال بال کے اندر، رونگٹے رونگٹے کے اندر، خال و خال کے اندر اللہ رب العالمین گویائی اور بولنے کی طاقت رکھنے پر قادر ہے. اور ہمارے جسم کا ایک ایک جسہ، ایک ایک حصہ خود اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کرتوتوں کو بیان کرے گا. تو یہ ساری مکی صورتوں کا خلاصہ ہوتا ہے، اور یہ عقیدے کے اساس اور بنیاد ہے. میں نے قیامت پر بہت بولا ہے، اس سے پہلے کئی نشستیں قیامت کے حوالے سے ہوئی ہے، تو سورہ ملک کے اندر بھی قیامت کے حوالے سے، اور سورہ بقرہ کی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں بھی قیامت کی حقیقت اور عقیدہ قیامت کی چاشنی پر، اور عقیدہ قیامت کی لذت پر، اور عقیدہ قیامت کی تاثیر پر بڑا تفصیلی ہم نے خطاب کیا. بس ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ تسلسل جڑ جائے. قیامت اور علم آخرت اور عقیدہ آخرت، قیامت کا عقیدہ یوں سمجھ لو کہ سارے عقیدے ایک جسم کے مانند ہے، اور جو جسم کو چلانے والی چیز ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے، روح نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. تو تمام عقائد اسلامیہ کی روح عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ آخرت. اگر عقیدہ آخرت کو اس سے ہٹا دیا جائے تو ساری تعلیمات پھیکی ہو کر رہ جاتی ہے، سارا تصور پھیکا ہو کر رہ جاتا ہے. آخرت کا عقیدہ کہ ہم نے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے تیار ہو جانا ہے، یہ اتنا مقدس، اتنی لذت والا، اتنی چاشنی والا، اتنی محویت اور استغراقیت والا عقیدہ ہے کہ جس کے بعد پھر مومن کبھی نماز سے، کبھی روزے سے، خدا کی فرمان برداری سے معطل نہیں ہو سکتا. خدا کے دین کی پاسداری اور اس کی حرمت کے تقاضے کو
ملحوظ رکھنے کے لیے کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا. اب اگر اصلاح کی بات صوفیہ سے کی جاتی ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دین کو صوفیہ نے ہی سمجھا ہے, علماء ربانیین نے ہی سمجھا ہے, صوفیہ میں جاہل کوئی نہیں ہوتا. جو صوفیے اعظم ہوتے ہیں, جو صوفیان کرام ہوتے ہیں, وہ قرآن مجید کے بہترین عالم ہوتے ہیں, احادیث کے بہترین عالم ہوتے ہیں, تمام متداولہ علوم کے بہترین عالم ہوتے ہیں. اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ خدا کی ذات پر, نبی کی محبت پر اور دین کے تمام اوتار پر اپنے آپ کا مسلمان ہونا, اس پر یقین ہم کیسے کامل کریں, فرمایا کہ آخرت کے عقیدے سے محبت کرنا شروع کر دو, آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو, علم آخرت علم قیامت کی یادوں کو اپنے باطن میں مشام معطر بنانا شروع کر دو. تو جتنی علم آخرت اور عقیدہ آخرت کی باتیں جتنی تمہارے اندر خوشبو مچاتی چلے جائے گی, تمہارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ اساس عقیدہ ہے میرے دوستو. اے نوجوان ساتھیو, ہمیں ایمان بچانے کے لیے, اے ہمارے بزرگوں, ہمیں اپنے ایمان بچانے کے لیے, اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے. اور جب مصلی پر کھڑے اور کبریائی کی صدا بلند کرے اللہ اکبر کہہ کر, تو اس وقت کبریائی کی صدا صرف فضا میں نہ ہو بلکہ ہماری زبان پر بھی اس کی لذت موجود ہو. وہ لذت کب آئے گی؟ جب ہمارے دلوں کی قلب, ہمارے دل کی گہرائی کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے, ہم جو بول رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے, ہم جو بول رہے ہیں رب سن رہا ہے. اور یہ ساری چیزوں کی گواہی ایک دفعہ پھر تجدید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی, جس وقت حضور دربار بار الہ ہمارے سامنے, حضور حاضری دربار الہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, کلمہ پڑھنے میں لذت آتی چلے جائے گی, عبادت میں مزہ اور راحت ہوتا چلا جائے گا. تو یہ مکی صورتوں کا میرے دوستو خلاصہ ہوتا ہے, اور یہ ساری مکی صورتوں کی گویا کہ مضامین کا لب لباب ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی جو تفسیر پیش کی اور سورہ ملک کے بارے میں جو باتیں عرض کی ہے, تو سورہ ملک میں تو 30 آیات تھی, 30 آیات تھی جس کا لب لباب اور خلاصہ توحید علم آخرت اس کے بارے میں پیش کر دیا گیا. میں کچھ بات سورہ قلم کی افادیت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سورت اتنی مقدس سورت ہے کہ حضرت امام راضی علیہ رحمت اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے دوسری سورت ہے, نزول کے اعتبار سے دوسری سورت ہے. علماء نے فرمایا کہ جناب نزول کے اعتبار سے تو پہلی سورت سورہ علق ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, لیکن اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر نازل ہوئی ہے. تو اب پوچھا گیا کہ جناب سورہ مدثر جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے تو دوسری سورت قرار پاتی ہے, تو سورہ قلم کو دوسری سورت کہنا کیسا ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ سورہ علق سورہ مدثر کو ترتیب کے اعتبار سے اول قرار دیا گیا ہے, پھر ایک لمبا گیپ آ گیا اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. کفار و مشرکین کے اعتراضات ذات رسالت پر گویا کہ ڈالے گئے, اور مشرکین نے اپنی گندی زبان سے ذات مصطفیٰ کو نشانہ بنایا گیا, اور رب کریم اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کا دفاع کرے, مصطفیٰ کے دشمنوں کو خود جواب دے, اور مصطفیٰ کریم سے کہے کہ محبوب آپ جواب نہ دے, آپ کے دشمنوں کو جواب میں دوں گا. تو سورہ قلم کی ابتدائی آئے تھے دشمنان مصطفیٰ کو منہ توڑ جواب دی گئی ہے اور ناموس رسالت کا تحفظ کیا گیا ہے. تو اس ترتیب کے اعتبار سے محدثین فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید برہان رشید کی دوسری صورت ہے. اس میں ترتیب کے حوالے کے بعد جو مضامین پیش کر دیے گئے ہیں جن آیتوں کے اندر, اس میں تقریباً 52 آیتیں ہیں, 52 آیتیں ہیں جو دو رکوع پر مشتمل ہیں, اور 300 کے قریب اس میں کلمات ہیں, اور 1256 کے قریب حروف ہیں جو علماء ربانین نے جمع کر کے اپنی تفسیر کی کتاب کو شروع کرنے میں اور کسی بھی سورت کی ابتدا کی شروع کے اندر اس کا خلاصہ اور اس کے مغز کو پیش کرنے کے حوالے سے کہ سورہ قلم کے اندر 2 رکوع ہیں اور 52 کے قریب آیات ہیں اور 300 کلمات ہیں اور 1256 کے قریب حروف ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے دستور کو بیان فرمایا. حضرت گرامی, ہم اس کا ایک ان 2 رکوع اور یہ 52 کے قریب جو آیتیں ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں اختصار کے ساتھ ان مضامین کی طرف چلنا چاہوں گا. اور محدثین و مفسرین کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سورت کی تفسیر لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو پہلے ان تمام آیات کا خلاصہ لے آتے ہیں, تاکہ پڑھنے والا سننے والا اس سورت کے نصاب سے آگاہ ہو جائے، اس سورت کے منشور سے آگاہ ہو جائے، اس سورت میں جو جن موضوعات کو رکھا گیا ہے ان موضوعات سے وہ آگاہ ہو جائے، پھر سورت کو پڑھنا شروع کرے. تو پہلے خلاصہ جب ذہن کے اندر ہوگا تو آگے کی تشریح اور تشریحات جب قرآن کے ترجمے کے اعتبار سے پڑھتا چلا جائے گا، سنتا چلا جائے گا، تو پہلے خلاصہ موجود ہے پھر تشریح آ رہی ہے، تو اتنا زبردست انداز میں یہ مضمون دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا کہ پھر کبھی وہ بھولے گا. تو اسی بزرگوں کے تسلسل کو اور رب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دو رکوع ہیں اور 52 کے قریب آیات پر یہ دو رکوع گویا کہ مشتمل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان 52 آیتوں کے اندر کس چیز کو بیان کیا ہے، میں چند جملوں میں اس کو پیش کرتا ہوں، پھر آگے وقتاً فوقتاً درس کے اندر اس کے تشریحات ہمارے عقائد کے حوالے سے، ہمارے نظریات کے حوالے سے اور ضرورت کے تحت ہر آیت کے تشریح کے لیے جہاں متعدد پرانی آیتوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی اس کو ہم تسلسل کے ساتھ لیتے چلیں گے. اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، حروف مقطعات میں سے ایک نون، نون اس سے ہوتی ہے اور یہی اس کی اہمیت اور افادیت کو چار چاند لگا دیتی ہے. اس سورت کی ابتدا کے اندر پہلا ہی خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، اور یہ سورت، ایک بات اور عرض کر دوں، یہ سورت اپنی معنویت کے اندر اور اپنے مضامین کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب ہے. عجیب اس اعتبار سے ہے کہ اس میں عجب اور کمال ایسے بیان کیے گئے جو عام مکی سورتوں میں نہیں ہوتے، اور غریب اس اعتبار سے کہ نادر اور یکتائی والی باتیں اس میں ایسی کی گئی ہے جو اور سورتوں میں نہیں ہوتی. آپ نے اس سے پہلے بھی مکی سورتوں کا درس سماعت فرمایا، سورہ ملک آپ نے سنی، اس میں دیکھیں خدا کے دلائل، خدا کی قدرت پر جو دلائل ہے جو مظاہر ہے اس کو پیش کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العالمین کے اختیارات کمالات کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ سامنے جو جماعت موجود ہے وہ سرے سے خدا کی منکر ہے، وہ خدا کے وجود کی منکر ہے، خدا کی اکتائی کی منکر ہے. تو اللہ رب العالمین جب بھی سورہ مکی اگر آپ دیکھیں گے، تمام مکی سورتوں کو دیکھیں گے، تو اس میں اللہ رب العالمین جب کلام فرماتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کی اپنی عظمت، اپنی شان، اپنے وجود پر دلیل، اپنی یکتائی پر دلیل، پھر وہ ایک شعور بالغ کرنے کے لیے کہ اب دیکھ قریب گرد و نواح میں دیکھ، اس آسمان کو دیکھ، اس زمین کو دیکھ، اس سمندر کو دیکھ، ان نہروں کو دیکھ، اپنی مویشیوں کو دیکھ. یعنی پڑھنے والے شخص کو، سننے والے شخص کو، جس کو نصیحت دی جا رہی ہے اس پر بات کو تھوسا نہیں جا رہا، اس کی فکر کو بالغ کیا جا رہا ہے، اس کی علمی استعداد اور قابلیت کو وسیع کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین جلد و نبا کے دلائل اس کے سامنے پیش کرتا ہے، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں. لیکن آپ سورہ قلم کے اندر ایک نکھرا ہوا انداز دیکھیں گے کہ سورہ شروع ہو رہی ہے، نہ توحید کی بات ہے، نہ قیامت کی بات ہے، نہ وحدانیت کی بات ہے، خطاب مصطفیٰ کریم سے ہو رہا. یہ انداز مدنی سورتوں کا ہوتا ہے، یہ انداز مل کر کہیں کس کا ہوتا ہے، مدنی سورتوں کا. وہ کیسے؟ دیکھیں مدینے کے اندر یہودی ہے، مدینے کے اندر منافق ہے، اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیور مخلصین صحابہ ہے، تین جماعتیں سامنے ہیں. مکہ میں صرف دو ہیں، مومنین اور مشرکین، مومنین اور مشرکین. تو وہاں جتنی آیتیں اتر رہی ہیں وہ مشرکین کے رد پر، کیا مطلب؟ شرک کے رد پر. شرک رد کب ہوگا؟ جب توحید کی بات کی جائے گی. شرک رد کب ہوگا؟ جب خدا کی وجود کی بات کی جائے گی. شرک رد کب ہوگا؟ جب علم آخرت کی بات کی جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن فضول نہیں اترا، اور حضرت امام سیوطی علیہ رحمت نے الف کان فی العلو بالقرآن کے اندر اس پر بڑی بحث کی ہے کہ نزول قرآن میں ترتیب اس معاشرے، اس عرف، اس وجہ اور اس مقام اور واقعات کا اتنا بڑا دخل ہے کہ اگر ان واقعات، اس کلچر، اس قوم کے مزاج کو نہ سمجھا جائے تو قرآن کے مضامین سمجھ میں نہیں آتے. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور اترنا شروع ہو گیا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت تو جب ملے گی جب مریض کا مرض پتا چلے گا. مریض کا مرض پتا نہیں ہے، آگے مریض بخار میں ہے اس کو کینسر کی دوائی کھلائی جائے، آگے مریض بخار میں ہے اس کو شوگر کی دوائی کھلائی جائے، تو یہ عبث ہے. یہ دوا خانے کا، یہ شفا خانے کا، یہ معالج کا، یہ طبیب کا مذاق ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا انسانیت کے لیے، تو جس انسانیت کے طبقے سے خطاب ہو رہا ہے ان کے مرض کو پہلے دیکھا گیا ہے، اور جیسا مرض سامنے رہا ویسی دوائی دی گئی ہے. تو مکہ کے اندر مرض کیا تھا؟ شرک، خدا کے وجود کا انکار، قیامت کا انکار. تو اب دلائل وہی دیے جا رہے ہیں، خدا کے وجود پر، خدا کی وحدانیت پر، خدا کی قدرت پر. وہ سارے اختیار اپنے بتوں کے لیے مانتے ہیں. اللہ رب العالمین کے اختیار کی باتیں قرآن مجید برہان رشید کرتا ہے. لیکن اگر آپ مدنی صورتوں کے اندر توجہ دیں تو سامنے اب مکہ کے وہ مشرک نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا، مکہ کے مشرک سامنے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے خداؤں کو زمین پر مانتے ہیں، وہ تو مکہ میں رہ گئے. اب تو وہ لوگ ہیں جو کچھ موسیٰ کے ماننے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ حضرت عزیر کے ماننے والے ہیں، کچھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، کچھ گڈ مڈ ہیں. اس میں سے عشر عشیر گنتی کے لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، جس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں پیش کیا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ اللہ، یہود کے وہ بڑے عالم کہ جو واقعی میں عالم ربانی تھے، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا. یا پھر وہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گویا کے رشتہ دار ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، جو اہل کتاب تھے. حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یعنی اعلان نبوت میں وہ اظہار نہیں فرمایا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس وقت ورقہ بن نوفل نے اس سے پہلے سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، ان کے شوائب سے یہ مسئلہ استغراض کرتا ہے، استشار ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے کہ جن کا انتظار ہم کر رہے ہیں. اگر انہوں نے اعلان نبوت کر دیا تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا. ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل جو مکہ مکرمہ میں تھے، جب حضور نے اعلان فرما دیا سرکار مدینے میں آ گئے، تو کچھ لوگ ورقہ بن نوفل کے ایمان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے تو حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا وہ کہاں پر ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. میرے آقا نے یہ سن لیا. صحیح احادیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے، فرمایا ورقہ بن نوفل کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، ورقہ بن نوفل کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، میں نے ان کو جنت میں اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے ان کو جنت میں پرواز کرتا ہوا دیکھا. تو یہ اہل کتاب ہے، یہ سچی اہل کتاب ہے، جن کے دلوں کے اندر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی وصیت موجود ہے. اور اس وصیت اور نصیحت کا مزداق دیکھنے کے لیے یہ اپنی خواہش کو مقدم نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، محبوب یہ یہود اپنے باپ اپنے بچوں سے زیادہ تجھے جانتے ہیں، اس لیے کہ تیری علامات ان میں کثرت سے چلی آئی ہے، لیکن تیرے کو تجھے قبول کرنے میں ان کی گویا کہ بظاہر غیرت، بظاہر ان کی حمیت، بظاہر ان کی چودراہٹ آڑ آتی ہے، جس بغض میں یہ تجھے قبول نہیں کرتے. تو یہود موجود ہیں مدینہ کے اندر، یہود موجود ہیں، اہل کتاب موجود ہیں، جو اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو آسمانی دین والا کہتے ہیں، دین سماوی کا متحمل کہتے ہیں. بلکہ وہ تو سورہ مائدہ کے اندر اتنے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو خدا کے لاڈلے بیٹے ہیں، ہم مسلمان کیوں ہو، ہم تو احبا ہو، ہم تو اس کے چہیتے ہیں، ہم تو اس کے لاڈلے بیٹے ہیں. یعنی وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایک طرف عیسائی ہے اور ایک طرف منافقین ہے. تو اب آپ مدنی صورتوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے مضامین کا اکثر خلاصہ میرے آقا کی شان میں ہوگا. اس لیے کہ مکے کے اندر توحید کی تحفظ کرنا تھا، اور مدینے کے اندر حضور کی رسالت کا تحفظ کرنا تھا. اس لیے کہ مدینے میں جو لوگ موجود ہیں وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں، لیکن نبی سے وہ پیار نہیں کرتے، نبی کا احترام نہیں کرنا چاہتے، آپ کو رسول نہیں مانتے. اور مکہ میں جو لوگ ہیں انہیں نبی سے کوئی کام نہیں، وہ سرے سے خدا کو نہیں مانتے. تو مکہ کے اندر خدا کے وجود کا تحفظ ہو رہا ہے، مدینے کے اندر ناموس و رسالت کا تحفظ ہو رہا ہے. لیکن سورہ قلم کو آپ پڑھیں گے تو اس میں عجیب و غریب مضامین ہے کہ یہ ہے مکی سورت، لیکن اس کی ابتدائی حضور کی کمال اور فضائل سے ہو رہی ہے. تو اس سورت جو 52 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی ابتدا جو ہے، یہ خلاصہ ذہن میں رکھیے، پھر اس کے میٹھے مضامین جب ہم ابھی دیکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. اس سورت کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، مخاطب کر کے خطاب کیا گیا ہے. اور اس میں مشرکین جو آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے تھے، مشرکین جو آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے تھے اور آپ کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ چلو محبوب اگر تجھے کہہ رہے ہیں تو کہتے رہے تاکہ ان کی آدھی بھڑاس تو نکلے، یہ تو پہلے 100% مجھے ہی کہہ رہے تھے، توجہ چاہوں گا، یہ تو 100% میری برائی کر رہے تھے، اب یہ آدھی فیصد تیری برائی کر رہے ہیں، تو کم سے کم آدھی فیصد تیری برائی کرنے میں ان کی بھڑاس کم ہو رہی ہے، تو کل چل کر یہ توحید کو قبول کر لیں گے؟
نہیں.
اگر وہ اللہ رب العالمین کے خلاف بولتے بولتے جہاں حضور کے خلاف آئے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے خلاف بولنے والوں کو، اپنے خلاف بولنے والوں کو تو دلائل اور براہین دکھائے کہ یہ مظاہر کائنات دیکھو، لیکن جس نے حضور کے خلاف بولا اس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح اس کا مقابلہ کیا ہے کہ جس طرح دشمن کا مقابلہ میدان میں اتر کر کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو مقابلہ ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ابو لہب جس نے پوری زندگی شرک کیا، اور شرک کرنا میرے آقا کہتے ہیں شرک کرنا خدا کو گالی دینا ہے معاذ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے شرک کرنا خدا کو گالی دینا ہے معاذ اللہ. وہ ابو لہب پوری زندگی شرک کرتا رہا، خدا کی شان میں مغلظات بکتا رہا، لیکن قدرت نے، قدرت کی نظر نے اسے گویا کہ فراموش کر رکھا، اور اس کے سامنے صرف دلائل 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 پیش کر دیے گئے، لیکن جہاں اس نے میرے آقا کے وہ مبارک ہاتھ جو اٹھے اور لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ابو لہب بدبخت کہنے لگا تبت یا محمد، اے محمد تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ رب العالمین نے پھر اس نے پوری زندگی اللہ کے خلاف بولا تھا، لیکن اللہ نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن جب اس نے حضور کی توہین کی تو پوری سورہ تبت ادا اس کی مذمت میں اتر گئی.
تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ خدا اپنے محبوب کی محبت میں غیور ہے، وہ اپنے محبوب کا دفاع کرنے میں، دفاع کرنا یہ رب کا شوق ہے، اپنے محبوب کا دفاع کرنا یہ رب کی غیرت ہے، اپنے محبوب کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا یہ رب کریم کی شان مبارکہ کے خلاف نہیں، بلکہ وہ لوگ جو دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ گویا کہ ایک لحاظ سے جنگ کے طور پر برسر پیکار ہو جاتے ہیں، چاہے علمی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو اللہ رب العالمین کی سنت مل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی سنت مل رہی ہے، اس لیے کہ دشمنان مصطفیٰ کے خلاف بولنا یہ خدا کی سنت ہے. کس کی ہے؟ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں مشرکین نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود اور آپ کی ذات مقدسہ پر تنقیدی جملے کہے، اللہ رب العالمین نے اس میں شروع میں اپنے محبوب کو تو پہلے تسلی دی اور بڑی زبردست شانیں بیان کی اپنے محبوب کی، محبوب چھوڑ ان کو، حالانکہ وہ رب کے خلاف بولتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دلائل پیش کرتا ہے، لیکن جب وہ محبوب کے خلاف بولتے ہیں تو خدا صرف دشمن کو جواب نہیں دیتا، پہلے محبوب کو تسلی دیتا ہے. محبوب یہ تو جاہل ہے، یہ کیا سمجھے، ابھی ان کو لیا جاتا ہے، ابھی ان کی گویا کہ خیریت پوچھی جاتی ہے، اب پہلے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر کو دیکھے کس قدر محبت اور غیرت کا تعلق ہے. آج دو نمازیں پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے ساتھ، ایک اس سے کہنے لگا کہ نبی کی اتباع ہوگی تعظیم نہیں ہوگی. یہ جو آپ نے بورڈ دے کے حرمت رسول کانفرنس وغیرہ، تو کہا گیا کہ جناب اتباع ہوگی محبت نہیں ہوگی. میں نے کہا وہ اتباع کیسی ہوگی جس میں محبت نہ ہو؟ کہا نبی کی تعظیم جو ہے وہ دراصل نبی کی اتباع ہے، نبی کی تعظیم جو ہے وہ دراصل نبی کی اتباع ہے، جو نماز پڑھ لے گا اس نے دراصل نبی کی تعظیم کر لی اور وہ اتباع ہو گئی، جس نے روزہ رکھ لیا اس نے نبی کی تعظیم کر لی اس نے اتباع کر لی. تو یہ نماز روزہ زکات نبی کی تعظیم پر عمل کرنا ہی تعظیم ہے، اس کے علاوہ کوئی تعظیم نہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ عروہ بن مسعود جب پہنچے تھے صحابہ کو دیکھنے کے لیے، تو صحابہ اس وقت حضور کے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ تو نہیں رکھ رہے تھے، مسواک تو نہیں کر رہے تھے. عروہ بن مسعود جس چیز کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے وہ یہ کیا تھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں اور صحابہ قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اپنی زبانوں کو نہیں کھولتے ہیں، حضور جب بول رہے ہیں صحابہ گردنوں کو جھکا رہے ہیں. نہ یہ نماز ہے، نہ یہ روزہ ہے، نہ بظاہر وہ متبادل عبادات ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ مکلف جس کا ہمیں کیا گیا ہے جن عبادات شریعہ کا، اس سے ہٹ کر صحابہ یہ عمل کر رہے ہیں. مانا کہ عبادت کرنا، مانا کہ نماز پڑھنا، یہ حضور کی تعظیم کا حصہ ہے، لیکن یہی نہیں بلکہ تعظیم کے گوشے کے اندر کوئی حضور کا نام بھی چوم لے گا تو یہ بھی حضور کی تعظیم، یہ بھی حضور کی تعظیم ہوگی، جو اللہ رب العالمین اپنے بہترین بندوں کو یہ سعادت مرحمت فرماتا ہے. پھر اس کے شروع کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت میں
میرے آقا کے کیا کمالات ہیں اس کو ذکر فرمایا ہے. پھر تھوڑا آگے چل کر ابو جہل اور ولید بن مغیرہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بدتمیزی کی تھی اور نازیبہ کلمات کہے تھے, اللہ رب العالمین نے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کی اتنی سخت مذمت کی ہے, اتنی سخت مذمت کی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, اور یہاں تک کہ ان کے نسب تک کو کھول کے رکھ دیا ہے, ان کے ماں سے متعلق جو معاملات تھے وہ تک کھول کے رکھ دیے. انشاءاللہ آپ سورہ قلم کی ان آیتوں کو سماعت کریں گے اور ہم دیگر آیتوں کو اور دیگر صحابہ کی تشریحات اس میں لے کر آئیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے محبت کے کمال کو بیان کر دیا ہے. اس نے یہ تو کہا ہے کہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تو میں تمہارے 70 عیبوں پر پردہ ڈالوں گا, لیکن فرمایا وہ جو عیب نفسانی ہو, لیکن فرمایا کہ جو میرے محبوب کو چھیڑے اس کے عیب کو کھولو گے تو میں تمہارے سارے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا, اس کے عیبوں کو کھولو گے تو میں تمہارے سارے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا. یقیناً ہے یہ منزل بڑی خطرناک, یعنی رب ہمارے سارے عیبوں سے اس کی قدرت گویا کہ چشم پوشی کر لے, اس کی قدرت جو ہے وہ صرف نظر کر لے, ہے تو بہت بڑا کمال لیکن یہ ہر ایرے غیرے کو نہیں ملے گا. فرمایا کہ تم ہم میرے محبوب کے دشمنوں کے عیب کو کھول کر بیان کرو, یہ بڑی جرت اور مردانگی کی بات ہوتی ہے. یہ جس میں ایمان گھر کر جاتا ہے اسی میں یہ جرت آتی ہے کہ وہ ببانگ دان دشمنان مصطفیٰ کو للکارتا ہے اور ان کی ایک ایک عیب کی پول کھولتا ہے. رب کہتا ہے کہ دن رات تو دشمنان مصطفیٰ کے پول کھولتا رہے, میں شب و روز تیرے درجات کو بلند کرتا رہوں گا. تو یہ سعادت ہر نمازی کو بھی نہیں ملتی, یہ ہر مدرس قرآن کو بھی نہیں ملتی, یہ ہر مدرس حدیث کو بھی نہیں ملتی, یہ ہر گویا کہ ذی علم کو نہیں ملتی. یہ خدا کا فضل ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں غیرت مصطفیٰ ڈال دے. اعلی حضرت کے دور میں آپ دیکھیں 3600 علماء تھے لیکن سب رہ گئے, باغی فاضل بریلوی کیوں لے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب آپ کے اندر حرمت رسالت کی وہ تقاضے موجود تھے, ناموس رسالت کا وہ تقاضا موجود تھا, اور عرفان بلکہ مجھے کہنے دیجئے الاخلاق اخلاق الہیہ کا آپ کے قلب پر ایسا نزول تھا کہ آپ سے وہی باتیں صادر ہوتی تھی جو قرآن کہہ رہا. آپ نے اشعار کہا تو دشمنان مصطفیٰ کی مذمت کی, آپ نے حدیث پر کام کیا تو اس میں دشمنان مصطفیٰ کی مذمت کی, آپ نے فتویٰ نویسی کی تو اس میں دشمنان مصطفیٰ کا تعاقب کیا, آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو اس میں دشمنان مصطفیٰ کا تعاقب کیا, آپ نے تفسیر پر کام کیا تو آپ نے دشمنان مصطفیٰ کا تعاقب کیا. آج بڑے بڑے شعرا سیمینار بلاتے ہیں اور وقت کے بڑے بڑے شعرا کی کتابوں کو پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس وقت ہند کا سب سے بڑا شاعر کون گزرا ہے, تو کوئی غالب کو کہتا ہے, کوئی اقبال کو کہتا ہے, لیکن یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اشعار کے شیدائی ہوتے ہیں, نام و نمود کے شیدائی ہوتے ہیں, جس کے بارے میں شعر کہا گیا اس کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی, یہ لفظوں کے دیوانے ہوتے ہیں, اور عاشق جو ہے وہ لفظوں کا دیوانہ نہیں, وہ اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے. تو لفظ پھر خود نکلتے ہیں, لفظ پھر خود نکلتے ہیں. تو جو غالب کا شیدائی ہے یا اقبال کے بعض اشعار کا شیدائی ہے, اور جو بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں نا علمی جناب مشاعرہ ہو رہا ہے اور اٹھ پٹانگ قسم کے شاعر آ کر وہاں پر شاعری کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ صرف نام و نمود والے, ان کو فن شاعری سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو داد و تحسین سے غرض ہے. جب ان کے سامنے فاضل بریلوی کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو فاضل بریلوی کی فہم و فراست اور آپ کی دانائی اور آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر غالب بھی آپ کے سامنے بچہ کیا بالکل ذرہ نظر نہیں آتا. اب جواب جب شاعری کا بنتا نہیں تو کہتے ہیں یہ اشعار میں دشمنان مصطفیٰ کو رگڑتے بہت ہیں. تو میں نے کہا تنقید کا ایسا خوبصورت انداز کبھی آپ ثابت تو کر دیں. بڑے بڑے شعرا موجود ہیں, غالب بھی تنقید کرتا ہے, اقبال بھی تنقید کرتا ہے, لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فاضل بریلوی نے جو دشمنان مصطفیٰ پر تنقید کی ہے جس خوبصورت انداز میں کی ہے, اردو ادب جھک کر امام احمد رضا کو سلام کرتا ہے. کل کے رضا ہے خنجر خون خوار برقبار, آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نشر کرے. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تقریر کے دوران یاد آ گیا. فرمایا کہ سونا جنگل, یہ تنقید کا انداز دیکھے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, ارے سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اب کیا فرماتے ہیں وہ چور کیسا ہے, کہا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. اتنی خوبصورت تنقید, اتنی لطیف تنقید. آپ اگر شعر شاعری سے ذوق رکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ شعرا کی دنیا میں ایسی تنقید اور نقد کے ایسے الفاظ نہیں ملتے جو فاضل بریلوی استعارہ لا رہے ہیں. تشبیہ دیکھیں کس پر دے رہے ہیں, چور کی خیانت کی تشبیہ کے لیے کیا نام لاتے ہیں؟ فرمایا چور اتنا خطرناک ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. کیا یہ چور بنا کے ہیں؟ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اے سنی مسلمان، تیرے پاس جو ایمان کی گٹھڑی ہے نا، تو یہ چور تو اتنا خطرناک ہے، یہ آنکھ سے کاجل کو چرا لیتا ہے، تو 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 گٹھڑی سامنے لے کر بیٹھا ہے. تو کہا یہ تو اتنا بڑا شریر ہے کہ یہ آنکھ سے کاجل کو چرا لیتا ہے، تو تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو مست سو رہا ہے، مست سو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو اخلاق الہیہ جس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اس کی زبان حضور کی تعریف ایسی کرتی ہے. امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ اشعار کیسے کرتے ہیں؟ فرما جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بلا دیے ہیں. فرما جب یاد آتی ہے تو قلم خود چلتا ہے اور الفاظ ہاتھ بندے سامنے ہوتے ہیں، بلکہ قلم کی نوک سے الفاظ کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں پھر، میرے نوجوان ساتھی یہاں پر موجود ہیں کالج یونیورسٹی کے، میں ان سے کہتا ہوں غالب کو ایک طرف رکھیں، میر کو ایک طرف رکھیں، اور بڑے بڑے شعرا کو، اکبر الہ آبادی کو ایک طرف رکھیں، اقبال کو ایک طرف رکھیں، میں کہتا ہوں ہدایت بخشش کی کسی ایک نعت کو ایک طرف رکھیں. انہوں نے دنیاوی باتیں کی، انہوں نے حضور کی محبت میں کی، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اپنی مراد، اپنے مفہوم اور اپنے معافر ضمیر کو جس خوبصورتی سے میرے امام نے الفاظ کا جامع پہنایا ہے. یہ بڑے بڑے شعرا میرے امام کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شعرا میرے امام کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں. اور میں آگے بڑھا دوں اس بات کو، فرماتے دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. یہ اردو، اگر اردو سے جس کو ذوق ہو وہ اس اشعار کی فصاحت کو ذرا دیکھے کہ دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. فرما ایک اور تعریف نکلے حضور کی کہ دشمن کے دل پر اور مرچی لگ جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ ہے. اب اس کو تنقید شر وہ سمجھے گا جس کے دل میں ایمان نہیں. لیکن جو قرآن کو جانتا ہے اور سورہ قلم جیسی صورتوں سے اور سورہ تبت یدا جیسی صورتوں سے، ان شانیک هو الابتر، سورہ کوثر جیسی صورتوں سے جس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ امام احمد رضا کے مزار کو بھی اور آپ کے کلام کو بھی بوسہ دیتا ہے. کہ اللہ رب العالمین کا فیضان کہاں جا کر کیسے بندوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے اخلاق خاصہ سے امت محمدیہ کے کسی بھی فرد کو جوانی دیتا ہے، اور وہ خدا کی غیرت میں بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ کا میں نے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ پیش کیا. اللہ رب العالمین اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری چند باتیں اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ محبت سے گرو کے پاس پڑھ لیجیے گا. اس سورت کی ابتدا جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، حروف مقطعات میں سے نون سے ہو رہی ہے. نون اس الف لام میم، الف لام میم صاد، اور کافا یا عین صاد، اس قسم کے کلمات جیسے سورہ مریم کے شروع میں ہے، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. لیکن جس سورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں تو پھر اس سورت کا رنگ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس میں روحانیت بھی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں معاملات بھی کچھ اور ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ الف لام میم کہہ کر جتنے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کبھی نبی کی آرزو رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ جن کی اولادیں نہیں، یا جن کی اولادیں ہیں تو نرینہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لڑکے کی خواہش رکھے وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھے، اور حضرت زکریہ کی وہ آہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو اٹھی ہے کہ جس کو رب اللہ رب العالمین کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. لوگوں دیکھو اس کے رب کی رحمت اور ذکر اپنے خاص بندے زکریہ پر کیسے ہوئی ہے. تو اس سورت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا کہ جب حضرت زکریہ تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ہو جائے جو میرے علم کا وارث ہو، جو تیری شریعت کا وارث ہو جائے، مولا مجھے بیٹا دے دے. اور جو رات کو گڑگڑا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جس خوبصورتی سے ان کی تمنا کو بیان کیا ہے، گھر جا کر سورہ مریم کا ابتدائی یہ پانچ آیتیں ضرور پڑھیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حروف مقطعات یہ جب جس سورت کے شروع میں آتے ہیں، آپ کوئی بھی یاسین لے لیں، یاسین آگے مضامین کتنے خوبصورت آتے ہیں، اس میں روحانیت اور لذت اور طبیعت انسانیت کے مطابق کتنی خوبصورت باتیں کی جاتی ہے. تو اسی طرح جس سورت کی اہمیت اور اس کے مضامین کو مزید جوان کرنا ہو، اس کی افادیت اور معنیت کو مزید اجاگر کرنا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے کچھ ترتیب بیان فرماتا ہے. اور جو سورت ہم یہاں پر لیے درس کے لیے ہیں وہ سورہ قلم، اس کے شروع میں بھی حروف مقطعات آیات متشابہات کا اصل مغز سورہ قلم کی ابتدا ہو رہی ہے اور الفاظ ہے نون. اب سارے علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اس کا معنی کیا ہے، نون کا معنی کیا؟ کسی نے کہا جی مچھلی ہے، کسی نے کہا جی فلانا ہے، کسی نے کہا جی فلانا ہے، کسی نے کہا جی فلانا ہے. امام غزالی نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم کون ہوتے حروف مقطعات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی وسوخ کی بات کرنے کے لیے؟ کہا سنو تم کون ہو؟ کہا جی مفسر. کہا علم شریعت کے مالک ہو؟ کہا ہاں. کہا روحانیت ہے؟ کہا نہیں. کہا تم اس کا ترجمہ کبھی نہیں کر سکتے. پھر حروف مقطعات کا معنی عالم ظاہر کبھی نہیں کر سکتا، عالم ظاہر کبھی نہیں کر سکتا. حروف مقطعات کا معنی ان غیور علماء نے کیا ہے کہ جن کی زبان پر قرآن تھا تو زبان میں قرآن اور دل میں حضور کی محبت تھی. وہ اولیاء کاملین علماء ربانیین کہ جن کے ظاہر اور باطن میں دوستی تھی، جو صوفیاء کرام علماء ربانیین علامہ اسماعیل حقی، علامہ سید محمود آلوسی، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت، حضرت امام غزالی علیہ رحمت، حضرت امام رازی علیہ رحمت کہ جو روحانیت کے لیے بادشاہ ہیں، لیکن سب نے ساری بحث کی، لیکن علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر حروف مقطعات کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ جملے لکھے کہ فرمایا کہ سر بین اللہ و رسولہ، حق یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ہا میم نون طہ، فرمایا جتنے حروف ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا سر بین اللہ و رسولہ، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کا محبوب جانتا ہے. کچھ کہنے لگے جناب الف لام میم کا معنی حضور کو نہیں پتا، تو میں نے کہا حضور کتاب کے معلم ہے؟ کہا جی ہاں کتاب کے معلم ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے کہا حضور کتاب کے معلم ہے تو ساری کتاب کے معلم ہے یا بعض کتاب کے؟ کہا جی ساری کتاب کے معلم ہے. ہم نے کہا جو یہ کہے کہ حضور بعض آیت کے معلم ہے بعض کے نہیں، وہ مسلمان رہے گا؟ کہتے کہ نہیں رہے گا. میں نے کہا یہ نون یہ حروف مقطعات یہ قرآن کی آیت اور قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہا جی ہے. میں نے کہا حضور اس کے معلم ہوئے کہ نہیں؟ کہا ہوئے. میں نے کہا یہ عجیب معلم ہے، عجیب ٹیچر ہے، جسے خود نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے اور اسے معلم بنا کر بھیج دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے خود نہیں پتا کہ کتاب کا ترجمہ کیا ہے، کتاب کا مضمون کیا ہے، اسے اگر ٹیچر بنا کر بھیج دیا گیا ہے، معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیج دیا گیا ہے، تو پھر اس کا مذاق ہے جس نے بنا کر بھیجا. ارے جس میں صلاحیت ہی نہیں تھی بیان کرنے کی اسے معلم کیوں بنایا؟ تو بلا کسی تردید اور تشکیل کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی اس کتاب کے معلم ہے تو قرآن کی ہر آیت کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب دوسرا جواب جو ملا جیون علیہ رحمہ نے دیا ہے، بہت زبردست دیا ہے، تفسیر احمدیہ کے اندر، اورنگزیب بادشاہ علیہ رحمت کے استاد ملا جیون علیہ رحمت، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام القرآن پر، کیونکہ قرآن میں 500 آیتیں ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے. کتنی؟ 500 آیتیں ہیں جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، 500 آیت. باقی جتنی آیتیں ہیں وہ پرانے انبیاء کے قصے ہیں، دور کی حاضری کی کوئی باتیں ہیں، لیکن جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، شریعت کا چشمہ جس سے پھوٹتا ہے، وہ پورے قرآن میں صرف 500 آیتیں. کتنی؟ 500 آیت. تو حضرت ملا جیون علیہ رحمٰن نے ان 500 آیت کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر احمدیہ. اور جب حروف مقطعات پر پہنچتے تو بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرما کر حروف مقطعات کا معنی حضور کو پتا نہ ہو تو یہ تو ایسا ہوا کہ کسی غیر عربی سے عربی میں بات کرنا، کسی غیر عربی سے عربی میں بات کرنا، کسی ہندی کے ساتھ انگریزی میں بات کرنا، یا کسی انگریز کے ساتھ ہندی میں بات کرنا، اگلے کو پلے میں بات آ نہیں رہی ہے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، قصور آپ کا ہے یا اس کا؟ قصور کس کا ہے؟ اس کا، کیونکہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ ہیں ہندی، وہ آپ سے عربی میں بات کر رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ ہندی لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، اب وہ آپ سے بات کر رہا ہے، لوگ آپ پر نہیں ہنسیں گے، اس
کیوں گے؟ اگر اللہ کے نبی کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اللہ نے ایسی باتیں کیوں کی جو حضور کو پتا نہیں تھی؟
تو اس میں حضور کی تنقید نہیں بلکہ رب کی جانب اعتراض جائے گا. کس کی جانب جائے گا؟ رب کی جانب. تو ملا جیون علیہ رحمت کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حروف مقطعات کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہ ہو. اور کہا کہ یہ اگر حضور کو پتا نہ ہو تو فرمایا اس میں حضور کی ذات پاک کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض اللہ رب العالمین کی طرف جائے گا کہ خدا نے اس نبی سے ایسی باتیں کی ہے کہ جس کے معنی مفہوم کو وہ جانتا ہی نہیں ہے. تو ایک عام آدمی جس کو الفاظ معنی کچھ پتا ہی نہ ہو اس سے اس زبان میں بات کرنا تو بات کرنے والے کی توہین ہے، اور اللہ رب العالمین عابس بیکار بات کرنے سے پاک ہے. تو جب اللہ نے کہا الف لام میم تو صوفیہ لکھتے ہیں جب الف لام میم اترا تو جبریل نے کہا الف لا الف، تو حضور نے فرمایا عارف تو لام، جبریل نے کہا، حضور نے کہا عارف تو، فرمایا میم، حضور نے کہا عارف تو، یعنی جبریل نے کہا الف، حضور نے کہا میں نے سمجھ لیا، کہیں سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں نے، جبریل نے کہا لام، حضور نے کہا عارف تو، میں جان گیا. جبریل نے کہا میم، حضور نے کہا عارف تو، میں نے جان لیا. تو صوفیہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے کلمات کا نزول تو جبریل کے ذریعے کرایا تھا لیکن قرآن کے مضامین اور موضوع سے پہلے ہی آگاہی دے دی تھی. اس لیے جب آپ کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا تھا تو جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ہی میرے آقا کو ترجمہ معلوم ہو جاتا تھا. کہنے کا مقصد کیا ہے اور یہاں پر بات کیا ہے؟ اور علامہ سید محمود آلوسی نے تو بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ الف لام میم اور حروف مقطعات کا معنی حضور نہیں جانتے؟ حضور، اب دیکھیں میرے آقا اکثر ان سے یہ کہتے تھے نا، یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کس تاریخی اور کس گڑے میں اپنے آپ کو گراتے ہیں، قوم کو گراتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الف لام میم کا معنی نہیں معلوم. میں نے کہا اگر یہ بات کافروں کو پتا ہوتی تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے حضور سے یہی پوچھتے، بتاؤ الف لام میم کا کیا معنی ہے. اس لیے کہ میرے آقا چیلنج کرتے ہیں کہ فاتو بسورت من مثلہ، قرآن کے اندر جاؤ ایک سورت بنا کر لاؤ. وہ کہہ رہے چلو ہم تو بعد میں بنا کر لائیں گے، پہلے تم تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. ہم تو بعد میں بتائیں گے، پہلے تم بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن کسی کافر میں جرت ہوئی؟ کافر میں تو جرت نہیں ہوئی، ان میں جرت ہوگی. توبہ توبہ توبہ، پڑھیں استغفر اللہ. اور اللہ رب العالمین کو جلال جب آتا ہے جب کوئی اس کے نبی کے علم پر اعتراض کرے. اب نبی کے بارے میں جملے کہنا کہ نبی کو نہیں پتا، میں نے کہا جناب یہ سوال اگر ہوتا تو کافر جو عرب کے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے وہ جا کر یہ پیش کرتے نون، ارے ہم تو قرآن بعد میں بنائیں گے، چھوڑو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. اے مصطفیٰ کریم، اے صحابہ، جا کر اپنے نبی سے خود پوچھے نون کا معنی کیا ہے. جب ان کو خود نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے تو اس کے سچ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جب خود وہ اس مضمون اور کتاب سے مطمئن نہیں، جب وہ خود اس کتاب سے آگاہ نہیں، تو یہ ہمیں کتاب ہدایت کیسی کہتے ہیں؟ تو کوئی بھی صورت نہیں بنتی کہ اللہ اعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ اس اعتراض کی نسبت ذات مصطفیٰ کی طرف کی جائے. ایک بات، اور حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ حضور کو اس کا معنی نہیں پتا؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ حضور جب کنکر اٹھاتے ہیں تو کنکریاں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑتی ہیں. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکری لے کر پہنچا تھا اور اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں، امام بحقی نے بعض روایت اس کی دلائل نبوہ میں بھی نقل کی ہے، اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ بتاؤ میں نے جو پیچھے چھپا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تو نے اپنے ہاتھ میں چھپا رکھا ہے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا یہ اچھا نہ ہو کہ وہ بتا دے کہ میں کون، وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے جب اپنی مٹھی کھولی تو کنکریا پڑ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب آپ دیکھیں علامہ آلوسی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں ایک اور سمجھانے کے لیے. فرماتے فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء. یہ تو کہتے ہیں اس کو حضور نہیں جانتے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے سے حضور جانتے ہیں اور حضور کے بتائے سے اولیاء جانتے ہیں. تو میرا غوث بھی جانتا ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، میرا غوث بھی جانتا ہے کہ نور اور قلم کا کیا معنی ہے. تو اب آپ دیکھیں علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الا الاولیاء، حضور کے بعد اگر کوئی اس کو جانتا ہے تو یہ ولیوں کی ذات ہے. اور حضور کیسے جان گئے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ بڑے خوبصورت کلمات لکھے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اتارے. فرماتے سنیے ذرا ان کی عربی عبارت کا متن، فرماتے وقد تنطقوا لهم الحروف كما كان تنطق لمن سبح في كفره الحصى. فرمائے حروف خود حضور کو بتا دیتے تھے، جب جبریل نے کہا نا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، علامہ علوسی کہتے ہیں یہ حروف خود بتاتے تھے کہ حضور میرا معنی یہ ہے. فرمایا جس طرح کے کنکری خود کہتا تھا کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا جس طرح کنکریاں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے تھے اسی طرح یہ حروف خود کہتے تھے کہ حضور الف میں ہوں میرا یہ معنی ہے، حضور لام میں ہوں میرا یہ معنی ہے، حضور میم میں ہوں میرا یہ معنی ہے. یہ لکھنے والے علامہ علوسی علیہ رحمت ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے کہا حروف مقطعات کا معنی تم نہیں جانتے، اس کی تشریح وہ کرے گا کہ جس کے دل میں بھی علم ہو اور زبان میں بھی علم ہو. جو دل کا بھیڑیا اور زبان کا عالم ہو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، کہ جس کے دل میں احترام رسالت زبان پر خدا کا کلام ہو وہ اس بات کو جانتا. فرمایا نون والقلم وما یسطرون. تھوڑا سا وقت لے گیا ہے، اس کے ایک آیت کی ہم تشریح کرتے ہیں. فرمایا نون، سرکار نے فرمایا عارف کو میں نے جان لیا، جان لیا. اللہ فرماتا نون والقلم، محبوب نون کی قسم. کس کی قسم؟ اب مجھے کچھ نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اس کا نبی جانتا ہے، اور اس کے نبی کے بتائے سے اولیاء جانتے ہیں. اور یہ ہر ایرے غیر رتو خیرے کو نہیں بتاتے، اس لیے کہ اس میں سر خدا ہے، اس میں خدا کے کئی راز موجود ہیں، اور ہمارے چھوٹے پلپلے دل اس کے لائق نہیں کہ اتنی بڑی بات کو ہمارا دل برداشت کر سکے، اتنے اہم مضامین کو ہمارا دل برداشت کر سکے. ہم دو منٹ کسی کی بات کو پیٹ میں نہیں رکھ سکتے اور فوراً ہمیں اگلنا پڑتا ہے. تو نون اور حروف مقطعات میں جو خدا کے راز ہے اس کو ہم برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اللہ کا نبی جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اولیاء کاملین جانتے ہیں. اب دیکھیں کتنے پیارے انداز میں بیان ہو رہا ہے. فرمایا نون، محبوب نون کی قسم. والقلم وما یسطرون، محبوب نون کی قسم. اور ساتھ فرمایا محبوب ہمیں قلم کی قسم. کس کی قسم؟ آنے والے درس میں اس کی تھوڑی اور تشریح کروں گا، صرف اس کے ترجمے پہ افتتاح کرتا ہوں. اس لفظ قلم میں بھی بڑی روحانیت ہے، اور یہ قلم کرتا کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے وجود کو لکھتا ہے. فرمایا نون، محبوب مجھے نون کی قسم ہے. والقلم، محبوب مجھے قلم کی قسم ہے. اس سے علماء نے ایک معنی یہ بھی لیا ہے، یہ قلم سے مراد فرشتہ ہے، اور جو لوہے محفوظ پر قلم چلتا ہے نا، تو وہ لوہ بھی فرشتہ ہے قلم بھی فرشتہ ہے، وہ لوہ بھی فرشتہ ہے اور قلم بھی فرشتہ ہے. فرمایا نون، محبوب مجھے نون کی قسم. والقلم، اور قلم کی قسم. وما یسطرون، جو وہ تحریر لکھتا ہے اس کی قسم. مجھے قلم کی بھی قسم ہے اور جو سطریں اس نے لکھی ہیں، قلم نے جو سطریں لکھی ہیں محبوب مجھے اس سطروں کی بھی قسم ہے. فرمایا کیا لکھا قلم نے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنائی تو قلم سے کہا اکتب اکتب ما کان و ما یکون، لکھ دے جو ہو گیا اور جو ہوگا. اب حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. ایک حدیث میں یہ کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے محبوب کو بنایا، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. ایک ہے اولو ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. لیکن ان دونوں میں سے پہلا کون ہے؟ یہ خود حدیث پاک سے سن لیجئے. سرکار فرماتے ہیں جب قلم بنانا قلم پیدا ہوا، اگر قلم سب سے پہلا تھا تو اب یہ بعد کی باتیں لکھے گا، اگر قلم سب سے پہلا تھا تو اب یہ بعد کی بات لکھے گا. لیکن اللہ اسے کہتا ہے اکتب ما کانا، اے قلم لکھ جو تجھ سے پہلے ہو چکا ہے. وما یکون، جو تیرے بعد ہوگا. شیخ محقق الاطلاع شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت حضور کی اولیت پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. فرمایا قلم اولیت اضافی ہے، اولیت حقیقی ذات مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں قلم کو کہا جا رہا ہے اکتب ما کانا، اے قلم لکھ دے جو تیرے سے پہلے تھا. فرمایا ذات مصطفیٰ قلم سے پہلے تھی، اس لیے اسے پہلے کے لکھنے کا حکم دیا.
فرمایا اکتب لکھ، اے قلم لکھ، ما کانا جو تجھ سے پہلے ہوا، جو تجھ سے پہلے ہوا. اب قلم اول خلق ہے تو اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ فرمایا لکھ جو تجھ سے پہلے تھا. شاہ عبد الحق صاحب اشیت اللہ کے بھی اس کو ذکر کرتے ہیں اور مدارس کے اندر بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، اور شاہ صاحب کی یہ کتابیں ہر مرتبہ فکر کے نزدیک قدر کی نظر سے حجت سمجھی جاتی ہے. ہند کے سب سے بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ قلم سے یہ کہا کہ ماں کانا جو ہو چکا ہے وہ لکھ. فرمایا ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا نے اپنے فیض سے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ محبوب کہ نون والقلم وما یسطرون، محبوب مجھے نون کی قسم ہے، والقلم اور محبوب مجھے قلم کی قسم ہے، وما یسطرون جو سطریں اس نے لکھی ہیں، جو وہ سطریں لکھ رہا ہے اس کے لکھے ہوئے کلمات کی مجھے قسم ہے، مجھے اس کے لکھے ہوئے. اب رب دیکھیں آپ، ایک جملہ آخری یہاں پر پیش کر رہا ہوں. فرمایا نون، یہ قسم اللہ کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ قلم کا مقام بتانے کے لیے، لوح کا مقام بتانے کے لیے. اللہ رب العالمین کی سنت ہے اور یہ اس کے پیارے بندوں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ حضور کا ذکر نہیں کرتے. آپ تقریروں میں دیکھتے ہیں، نعت خوانی میں بھی دیکھتے ہیں، نعتوں میں پہلے حضور کے فضائل آتے پھر ذات کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ ادب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے. اب یہ قلم کی قسم جو اٹھائی جا رہی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کے بیان کی تمہید مانی جا رہی ہے، تمہید مانی جا رہی ہے. فرمان نون، نون کی قسم، والقلم محبوب مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون جو وہ لکھے اس کی قسم. کافر میرے محبوب کو مجنون کہتے تھے کہ حضور مجنون ہے معاذ اللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو ایسے نہیں شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں، یہ نہیں اللہ نے شروع میں فرمایا کہ محبوب تو اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کے فضل سے دیوانہ یا مجنون نہیں، بلکہ اس مضمون کو پیش کرنے کے لیے خدا نے پہلے قسم اٹھائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، محبوب تیرے ذکر کی تمہید مانتا ہوں، مقدمہ مانتا ہوں، تیرے فضائل کے مدادیات کو ذکر کرتا ہوں. اور اس کی تمہید شروع ہوتی ہے کہ نون کی قسم ہے، قلم کی قسم ہے، اس تحریر کی قسم ہے، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے. علماء نے کہا کہ حضور کو مجنون کہا گیا معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اگر نون اور قلم کہہ دیا، نون اور قلم کہہ دیا، تو اس میں نون اور قلم کی قسم کا حضور کے مجنون والے اعتراض کے رد سے کیا تعلق ہے؟ تو شاہ کہتے ہیں سب سے بڑا تعلق ہی اسی سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفار کے جھوٹے دعووں کی تردید فرمائی اور فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس کی تحریر کی. اب وہ قلم کیا ہے اور اس کی تحریر کیا ہے؟ فرمایا محبوب قلم کی، قلم سے تعریف لکھی جاتی ہے، قلم سے تعریف لکھی جاتی ہے. فرمایا تو اتنی عظیم ذات ہے میرے پیارے کہ قلم کو اس کی تعریف و ثنا کی فرصت نہیں ملے گی. تیری ذات تو اتنی بلند ہے، یہ تجھے مجنون کہتے ہیں، والقلم تو تو عظیم ذات ہے کہ قلم کو فرصت ہی کوئی نہیں ہے کہ تیری تعریف کے علاوہ کوئی اور کام. تو فرمایا کہ تم میرے محبوب کو مجنون کہتے ہو؟ فرمایا میرا محبوب اس عظیم مرتبے پر ہے کہ والقلم، قلم کو فرصت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور کام کرے، بلکہ قلم تو صرف میرے مصطفیٰ کی مدحت لکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعریف لکھ رہا ہے. فرمایا اور وہی تحریریں، وما یسطرون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم کیوں؟ اللہ فرما رہا وہی تحریر میری بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے جس میں میری محبوب کی تعریف لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ محبوب مجھے قلم کی قسم ہے اس لیے کہ وہ تیری تعریف لکھ رہا ہے. وما یسطرون اور میری بارگاہ کے اندر
اسی کی قدر و منزلت ہے کہ جس کتاب منقبت کے اندر تیری تعریف ہو جائے. پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون, محبوب اپنے رب مکرم کی جانب سے, اے محبوب مکرم اپنے رب کی جانب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے, اپنے رب کی نعمت کی جانب سے تو مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى لَأَجْرٍ غَيْرَ مَمْنُونٍ, خدا نے تو تیرے لیے نا ختم ہونے والا اجر رکھا ہے,
خدا نے تیرے لیے نا ختم ہونے والا اجر رکھا ہے. اس ایک ایک سورت کے اندر میرے آقا کی محبت کا سمندر بھرا ہوا ہے, دلائل کے انبار ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آئندہ درس کے لیے چھوڑوں تاکہ پھر اس کی تشریح پیش کروں, لیکن ایک جملہ یہاں پر ایک صوفی باصفا کا سن لیں. مفسرین بڑے ہیں, کچھ مفسر یہ ذرا سن لیجیے, کچھ مفسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر جو یہودیوں کے اعتراضات ہیں اس کے جوابات دیں, کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ عربی گرامر کو نکھار کر پیش کر دیں, کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ علمی فصاحت کو پیش کر دیں, کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ تفسیری نمونے لے کر آئے, کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ عربی ادب کو اس میں اجاگر کیا جائے, کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کو جو ہے نا وہ دلیل سے پیش کیا جائے, اور صوفیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ روح قرآن کو لا کر سامنے رکھ دیا جائے. وہ الفاظوں میں نہیں الجھتے, وہ گرامر میں نہیں الجھتے, وہ فصاحت و بلاغت میں نہیں الجھتے, وہ سمندر کے اندر ہیرے پر نظر رکھتے ہیں. لوگ موجوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ جواہرات کو دیکھتے ہیں, جو اندر موجود ہے وہ جواہرات کو دیکھتے ہیں. تو مفسرین میں ایک عظیم مفسر علامہ محمد اسماعیل حقی صاحب روح البیان, صاحب روح البیان, میں ان کو یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, میں ان کو کوئی محقق کے حوالے سے نہیں پیش کر رہا, میں ان کو اہل دل کے ان مفسر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جو اتنے نباز ہیں کہ یہ علوم ظاہری سے ہٹ کر ان کی نظر قرآن میں علوم باطن پر ہوتی ہے. آپ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیں, میں اس کو عربی گرامر کی صلاحیت کے حوالے سے نہیں بتا رہا, فصاحت و بلاغت کے حوالے سے نہیں بتا رہا, اس کو محبت کے نقطے اور لذت کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جو صرف آپ کو اسماعیل حقی سے ملے گی یا امام راضی سے ملے گی. جو صوفیہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان نقل کے محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون, اس پر ذرا غور کریں, فرمایا کہ کافر آپ کو مجنو کہتے تھے, کیا کہتے تھے, معاذ اللہ مجنو کہتے تھے. اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک, اے رسول مکرم آپ اپنے رب کی فضل سے بمجنون مجنون نہیں ہے مجنون. تو سارے مفسرین لکھا کہ مجنو کا معنی دیوانہ کے ہوتے ہیں, دیوانے کے ہوتے ہیں, لیکن اسماعیل حقی کہتا میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو بولے اس کو چھوڑے, یہ اس کے روح کو نہیں بیان کرے گا. تو کہا جی کیسے بیان کرے گا, فرما مجنو کے معنی کو دیکھو, یہ بنا کس سے, کہا جی جن سے, کس سے, کس سے, جن سے, توجہ چاہو, فرما یہ بنا جن سے ہے, جن کا معنی چھپا ہوا ہونا, پوشیدہ ہونا, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا. کافروں کا یقیدہ تھا کہ نبی کچھ نہیں جانتا ہے, توجہ رکھیے گا, وہ مجنو سے حضور کو دیوانہ نہیں ثابت کرنا چاہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ مجنو آپ کی نظر میں ہر چیز مستور ہے, محجوب ہے, چھپی ہوئی ہے. سنی کیا کہتا ہے, اللہ کے فضل سے آپ کی نظروں میں ہر چیز روشن ہے, آیا ہے, کشف ہے, کھلی ہوئی ہے. کافر یہ کہتا تھا کہ آپ مجنو معاذ اللہ, یعنی آپ کی نظروں سے ہر چیز چھپی ہوئی ہے, مستور ہے, محجوب ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ یہاں پر کافروں نے حضور کی نگاہ نبوت پر اعتراض کیا تھا اور رب کو جلال آیا اور فرمایا محبوب ما انت بنعمت رب پہ کبھی مجنون, تو اپنے رب کے فضل سے کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. علم عقیدہ علم غیب کے عقیدے کو وہ لاتے ہیں, فرمایا کہ تو تیرے رب کے فضل سے, تیرا رب کا فضل تجھ پر اتنا ہے بمجنون کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. آگے فرماتے ہیں محبوب تیرے ساتھ ازل میں کیا کیا ہوا وہ بھی تجھے بتا دیا گیا. محجوب کے معنی میں, مجنو معنی محجوب, مستور, چھپا ہوا. تو کافر آپ کو دیوانہ نہیں مانگ اللہ, اصلا آپ کی نگاہ نبوت پر اعتراض کر کے آپ کو اپنے مثل بشر بتا کر کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو, ہم جہنم میں چلے جائیں گے. مجنون, ہماری نظروں سے بھی چیزیں چھپی ہوئی ہے, آپ کی نظروں سے بھی چھپی ہوئی ہے,
اللہ نے فرمایا نہیں نہیں تم مجنون ہو، تم اندھے ہو، تمہاری نظروں سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، مانتا بے نعمت ربی کا مجنون، میرے محبوب ہمارے فضل سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو. اس بات کو کبھی گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا ہر چیز کو. تو جو کافر کہتا تھا ہم جہنم میں جائیں گے، آپ کو کیسے پتا مجنون؟ ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ کو کیسے پتا مجنون؟ یہ کہتے نبی کو کل کی خبر نہیں، نبی نہیں جانتے. یہ کہتے نبی نہیں جانتے، اس کو وہ کہتے تھے مجنون. اللہ نے دونوں طبقوں کا رد کر دیا اور فرمایا ما انت بنعمت ربک کبھی مجنون، میرا محبوب ہر شے کو دیکھتا ہے. کیسے؟ میری نعمت سے، میرے فضل سے. میں نے کہا جب اپنے رب، جب رب اپنے فضل سے دکھا دے اور جب رب اپنے کمال سے دکھا دے تو پھر کوئی چیز محجوب نہیں رہتی، مستور نہیں رہتی. تو اللہ نے فرمایا محبوب نون والقلم وما یسطرون، محبوب مجھے نون کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، اور قلم پر لکھی جانے والی اس تحریر کی قسم ہے کہ ما انت بنعمت ربک مجنون، کہ تیری نظروں سے میری کائنات کا کوئی چپا چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بندے کے دل کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہے، اور یہ تو خود سے نہیں جانتا. بنعمت رب کا، یہ تیرے رب کا تجھ پر فضل ہے. بولے سبحان اللہ، یہ تیرے رب کا تجھ پر فضل ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں اسی آیت کی میں دوبارہ تشریح کروں گا اور خلق عظیم پر ہم مزید کھل کر یہاں پر بات کریں گے کہ خلق عظیم کیا ہے. ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو نیک کہلاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو نیک کہلاتا ہے. میرے مصطفیٰ کچھ کرتے ہیں تو وہ نیکی کہلاتی ہے. میرے مصطفیٰ جو کرتے ہیں وہ نیکی کہلاتی ہے، اور ہم جو کرتے ہیں، ہم اگر نیکی کریں تو ہم عظیم کہلاتے ہیں. میرے مصطفیٰ جو کام کرے وہ کام عظیم کہلاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ انکا محبوب وانک لعلی خلق عظیم، ہم نے تجھے خلق عظیم پر بٹھایا. اعلی اصطلاح کے لیے آتا ہے، مثلا ایک ہے سواری ایک ہے سوار، تو اخلاق حضور کی سواری ہے، نیکی حضور کی، بولے نیکی حضور کی سواری ہے، فضیلت حضور کی سواری ہے، کرامت حضور کی، اور میرے آقا اس پر سوار ہے. میرے آقا اس پر سوار ہے. سواری کا منہ بندہ جہاں چاہے پھیر لینا، تو میرے آقا جو کام کرے وہ عظمت کا ہوتا ہے، جو کام کرے وہ اخلاق کا ہوتا ہے. ہم نیکی کے کام کرنے میں نیکی کے محتاج ہیں، نیکی اپنی خوبی کے اندر میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے. نماز پڑھنا نیکی ہے. پہلے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. میرے آقا نے جب مکہ کی طرف منہ کر دیا تو آپ کوئی بیت المقدس میں منہ کرے تو اس کی نماز ہوگی؟ تو پتا چلا کہ نفس نماز میں کوئی خوبی نہیں، خوبی ادائے مصطفیٰ میں ہے. کیونکہ میرے آقا ہر ایک پر بلندی ہے. آج اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کرے گا نماز نہیں ہوگی، مکہ کی طرف کرے گا تو نماز ہوگی. اس لیے کہ جب مصطفیٰ کا دل اس طرف تھا تو وہ نماز تھی، اب اس طرف ہے تو یہ نماز ہے، اب اس طرف ہے تو یہ نماز ہے. جب مصطفیٰ ادھر منہ کرے اور دل چاہے کہ وہاں پڑھ لوں تو وہ نماز ہو جاتی ہے، اور جب دل چاہے یہ نماز پڑھوں تو یہ نماز ہو جاتی ہے. تو نہ نماز میں بذات خود کوئی حسن ہے، نہ روزے میں بذات خود کوئی حسن ہے. حسن ذات مصطفیٰ پر ہے، جو سب پر سوار ہے، جو جہاں چاہتے ہیں موڑتے ہیں تو حسن بن جاتا ہے، جو جہاں. اور مجھے کہنے دیجئے، کھانا ہم کھاتے ہیں، عید کے دن اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو گناہ ہے نا. عید کے دن اگر ہم روزہ رکھیں تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ اور روزے میں اگر ہم کھانا کھائیں تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ تو پتا چلا کھانا کھانے میں کوئی عظمت نہیں ہے، عظمت ادائے مصطفیٰ میں ہے. آپ نے عید میں کھایا تو وہ ثواب ہو گیا، آپ نے روزے میں نہ کھایا تو منع ہو. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم اعلی استعلاء کے لیے آتا ہے. محبوب یہ نہیں کہ آپ کوئی کام کریں گے تو عظمت ملے گی، فرمایا آپ جو کام کریں گے اس کام کو عظمت ملے گی. آپ جہاں منہ کر دیں گے اس جگہ کو عظمت مل جائے گی، جہاں سے منہ پھیر لیں گے تو اس جگہ کو گویا کہ محرومی ہو جائے گی. جو کام آپ نے کر لیا وہ اخلاق حسنہ ہے، جو آپ نے چھوڑ دیا وہ اخلاق رذیلہ ہے. پتا چلا اخلاق کچھ بھی نہیں، میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا محتاج. ہم اخلاق کے محتاج، اخلاق میرے مصطفیٰ کا محتاج. اللہ رب العالمین نے آپ کو محمد بنایا، آپ کو احمد بنایا. اللہ کے حضور دعا ہے کہ احترام رسالت ہمارے قلب و جگر کے اندر راسخ فرمائے, اور فیضان علم سے اور اصلاح عقائد و اعمال سے اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو متمتع کرے. اور سورہ قلم کی جو ابتدائی آیات جس کے بارے میں چند ہی لفظ ہم بول چکے ہیں, سیدھا سیدھا باتیں ہم نے کی ہیں, تو دعا کے اللہ رب العالمین جو ہم نے کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے یہ طعام کا اہتمام کیا, اس آشیانے کو سجانے کا اہتمام کیا, اس گلشن کو سجانے کا اہتمام کیا, دعا فرمائیے دو عظیم بزرگ حضور شیخ الاسلام سیدنا عبدالجلیل اور حضور شیخ الاسلام حضور محمد طاہر معرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وساطت سے اور ان کی برکتوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے. اور آئیے آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی کا اکثر لمحہ ہم اللہ کی یاد میں گزاریں گے, اللہ کی ذات کے محبت کے ذوق میں گزاریں گے, حضور کے عشق و محبت کے حوالے اپنی پوری زندگی کو ہم کریں گے اور قرآن پاک سے محبت کریں گے. لیکن قرآن پاک سے محبت ہم علماء کے ذریعے کریں گے, مفسرین کے ذریعے کریں گے. خود اٹھا کر ترجمہ پڑھنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے. ہم اس تسلسل سے کریں گے جو قرآن کے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے, جہاں سے جا کر قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے. قرآن ایسی کتاب نہیں کہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے. یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, فرمایا کہ میرے پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں اور میرے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ہدایت وہ پاتا ہے کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کا احترام اور دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے, اور گمراہ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں بھی لکیر اور الفاظ ہوتے ہیں اور دل میں بھی لکیر اور الفاظ ہوتے ہیں, باقی سارا دل خالی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ میرے سے پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں حضور کی اتباع میں, اولیاء کی اتباع میں کامل بناتے ہوئے قرآن کا فیضان قرآن کے نور سے ہمارے قلب و جگر کو مستنیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اختصار کے ساتھ دو شعر صلاۃ و سلام کے پڑھے جائیں.